بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ اور پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور آج کی دعا پر ہمارے آج کی نشریات کا اختتام بھی ہوگا۔ تو سامعین، تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق 6:00 اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں جو ہیں وہ 8:30 پیش کی جاتی ہیں پاکستان کے وقت مطابق، اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 پیش کی جاتی ہیں۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ آج ہم ایک مسلط کردہ اقتصادی جنگ کا شکار ہیں، اور ہمیں ملت ایران کی 42 کی استقامت، صبر، پائیداری اور ملک کی تعمیر و دفاع کے لیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایران اور پاکستان کے حکام نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف میدانوں، خاص طور سے سرحدی اور بحری تعاون پر زور دیا ہے۔ ہندوستان میں 26 کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران تشدد اور لال قلعے پر نشان صاحب پھیرانے کے واقعے کے بعد کسانوں کی تحریک کمزور پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ آج ہم ایک مسلط کردہ اقتصادی جنگ کا شکار ہیں، اور ہمیں ملت ایران کی 42 کی استقامت، صبر، پائیداری اور ملک کی تعمیر و دفاع کے لیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو وزارت زراعت کے قومی منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ان برسوں، بالخصوص گزشتہ 3 کے دوران تاریخ کے ایک بے نظیر اقتصادی جنگ میں ایران کے عوام کے صبر و استقامت کی قدر کرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ شاید اس طرح کی اقتصادی جنگ کی کوئی مثال نہ ہو، اور اگر ہوگی تو بہت کم ہوگی، کہ جس نے حالیہ برسوں اور صدیوں میں اس طرح کسی ملک اور قوم کو دباؤ اور سختیوں میں مبتلا کیا ہو۔ صدر حسن روحانی نے ایک بڑی ظالم و جابر طاقت کے سامنے ملت ایران کو جھکانے کی دشمنوں کی کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے حالیہ 3 میں استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کیا، اور گزشتہ 10 میں تمام تر مشکلات کے باوجود 18 سے زیادہ مالیت کی غیر پیٹرولیم مصنوعات برآمد کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے جمعرات کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے وزارت زراعت کے 3 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی بھرپور خلاف ورزی کے باوجود ایران ایٹمی معاہدے میں باقی رہا ہے۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی ناکامی کو فراموش نہ کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعرات کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں ایٹمی معاہدے سے متعلق حقائق کی طرف اشارہ، اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ایران کے لیے غذائی اشیاء اور دواؤں کی منتقلی تک میں رکھنا اندازی کی، اور ان مصنوعات کو ایران برآمد کیے جانے سے روکا، اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے قرارداد 22-31 کی پابندی کرنے والے ملکوں کے خلاف تادیبی اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اتنے سب کے باوجود اور ایٹمی معاہدے کی بدترین حالت میں بھی اس بین الاقوامی معاہدے میں باقی رہا اور صرف وہی اقدامات کیے جو اس معاہدے کے دائرے میں خلاف ورزی شمار نہیں ہوتے. محمد جواد ظریف نے سوال کے جواب میں کہ اب پہلے کس کو آگے بڑھنا چاہیے، امریکی وزیر خارجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی ناکامی کو فراموش نہ کرے. واضح ہے کہ امریکہ کے نئے وزیر خارجہ نے اپنی پہلی کانفرنس میں ایران پر ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم 20% یورینیم کی افزودگی میں آگے ہیں کہا کہ فردو ایٹمی تنصیبات میں ایک مہینے سے کم وقت میں 17 کلوگرام 20% یورینیم افزودہ کی گئی ہے. پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے فردو ایٹمی تنصیبات کے دورے کے موقع پر کہا کہ یہ دورہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے اسٹریٹجک اقدام کے قانون پر عمل درآمد کے سلسلے میں فیلڈ مانیٹرنگ اور اس قانون پر عمل درآمد کے نظام الاوقات کی بنیاد پر انجام پایا ہے. ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک مہینے سے کم وقت میں فردو کے شہید علی محمدی یورینیم افزودگی کمپلیکس میں 17 کلو 20% یورینیم کی افزودگی انجام پائی ہے، کہا کہ IR2M سینٹری فیوج مشینوں کی تنصیب کا کام بھی جاری ہے اور اس کا کچھ حصہ نصب ہو چکا ہے جبکہ کچھ نصب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک میں پیش رفت و ترقی کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے کے لیے صنعت، زراعت اور اقتصاد جیسے مختلف میدانوں میں ترقی کے وسائل کی ضرورت ہے اور ہمیں یقین ہے کہ پیش رفت کا ایک نہایت مؤثر وسیلہ ایٹمی صنعت ہے. ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم 3 مہینے سے پہلے نتنز جوہری تنصیبات میں 1000 سے زیادہ IR2M سینٹری فیوج مشینیں نصب کر دیں گے. ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے ترجمان بہروز کمالوندی نے پارلیمنٹ کے اسپیکر کے فردو ایٹمی تنصیبات کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورینیم کی افزودگی کے سلسلے میں آج ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اور یورینیم کی افزودگی 100% مقامی سطح پر انجام پائی ہے. بہروز کمالوندی نے مزید کہا کہ ہماری بحث صرف یورینیم کی افزودگی نہیں ہے بلکہ ریڈیو میڈیسن، یلو کیک کی پیداوار اور آکسیجن ایٹن کے میدان میں بھی ہم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی اور دیگر شعبوں میں بھی بہت اچھی صورتحال ہے. ایران اور پاکستان کے حکام نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف میدانوں، خاص طور سے سرحدی و بحری تعاون پر زور دیا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے اسلام آباد میں پاکستان کے جہازرانی کے وزیر علی زیدی سے ملاقات میں اقتصادی تعاون کے فروغ اور سرحدی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر گفتگو کی ہے. اس ملاقات میں نئی سرحدی گزرگاہوں کی تعمیر، سرحدی منڈیوں کو بڑھانے اور جہازرانی کے شعبے میں مشترکہ تعاون جاری رکھنے سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے اس ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرحدی منڈیوں کو مضبوط بنانا اور اس میں اضافہ اس ملاقات میں زیر غور آنے والا ایک اہم موضوع تھا کہ جس سے دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں رہنے والے باشندوں کی معاشی صورتحال میں بہتری آنے کے ساتھ ہی باہمی تجارتی لین دین بڑھے گا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. پاکستان میں کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ ایک روز بعد پہنچے گی. اگلے ہفتے سے ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی. وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق چین 5 لاکھ ویکسین کی پہلی کھیپ مفت فراہم کرے گا. وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں نجی شعبے کو آئندہ 5 ماہ تک بھی کرونا ویکسین پہنچنے کے امکانات کم ہیں. ادھر وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے کہا ہے کہ ویکسین سب سے پہلے ہیلتھ ورکرز کو لگے گی. اب بھی 57% پاکستانی کرونا کے خطرات کو مبالغہ آرائی قرار دیتے ہیں جبکہ 37% کو وبا کے حقیقی ہونے پر یقین ہے. گیلپ پاکستان نے عوام کی آرا پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا جس کے مطابق کرونا کو بیرونی سازش سمجھنے والوں کی شرح میں معمولی کمی واقع ہوئی ہے. 42% اب بھی کرونا کو بیرونی سازش مانتے ہیں جبکہ 42% نے سازشی نظریے کا تاثر مسترد کر دیا. ہندوستان میں 26 جنوری کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران تشدد اور لال قلعے پر نشان صاحب پھیرانے کے واقعے کے بعد کسانوں کی تحریک کمزور پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب تک 4 کسان تنظیموں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا مگر غازی پور بارڈر پر جنگ تیز کرنے کی تیاری ہو چکی ہے. غازی آباد انتظامیہ نے کسان مظاہرین کو جمعرات آدھی رات تک یو پی گیٹ خالی کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا. وہیں کسان لیڈر راکیش ٹکیت اپنی مانگ پر اڑے رہے اور کہا کہ وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن تحریک ختم نہیں کریں گے. موصلہ رپورٹوں کے مطابق ٹکیت نے وہاں ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے نظر آئے. دہلی کے بارڈر پر واقع یو پی گیٹ پر جمعرات کی شام کو ٹکراؤ کی صورتحال کے بیچ بڑی تعداد میں سیکورٹی تعینات کی گئی تھی. کل شام کو جس طرح سے پولیس کی تیاری تھی اس سے لگ رہا تھا کہ کل ہی وہاں سے کسان ہٹ جائیں گے اور اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور بعض نے تو اپنا بوریا بستر بھی باندھ لیا تھا، لیکن رات کو راکیش ٹکیت میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور ان کے آنسو کسانوں کے ارادے کو بدل دیتے ہیں۔ جوائنٹ کسان مورچہ کے رہنما راکیش ٹکیت نے اعلان کیا کہ کسانوں کا دھرنا بدستور جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 26 جنوری کو جو کچھ ہوا وہ کسانوں کی تحریک کو کمزور کرنے کی ایک سازش تھی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کے پروگرام کا اعلان سبھی کسان تنظیموں کے رہنماؤں کی میٹنگ کے بعد کیا جائے گا۔ عراق کے متعدد ممبران پارلیمنٹ نے اس ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے پروگرام پر نظر ثانی کرنے کے منصوبے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ عراق میں واشنگٹن کی مداخلتوں کا جواب دیا جانا چاہیے اور پارلیمنٹ کے منظور شدہ بل اور عوامی مطالبے کی بنیاد پر ملک سے امریکی فوجیوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ عراق کے الفتح الائنس کے رہنما حامد المسوی نے کہا ہے کہ بیرونی مداخلت کا مقابلہ کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے داخلی محاذ پر اتحاد اور عراق کے بکھراؤ اور مسائل سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ہر کوشش کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ عراق کے خارجہ تعلقات کمیشن کے رکن مختار محمود نے بھی زور دے کر کہا کہ عراقی حکومت کو امریکہ کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے اور اسے امریکہ کو عراق کے داخلی امور میں مداخلت نہ کرنے کا پابند بنانا چاہیے۔ سعودی عرب کے ادارے انسداد رشوت و بدعنوانی نے ملک کے مرکزی بینک کے ساتھ مل کر بینک ملازمین اور تاجروں پر مشتمل ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا جس پر $3 ارب کی رشوت کے لین دین کا الزام ہے۔ سعودی عرب کی خبر رساں ایجنسی واس نے ایک سرکاری عہدیدار کے حوالے سے خبر دی کہ 11.6 ارب سعودی ریال تقریباً 3.093 ارب کی رشوت کا ایک معاملہ سامنے آیا جس کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ملزمین میں غیر ملکی تاجر، بینک ملازمین اور سیکورٹی اداروں کے کارکن شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ پہلے انہوں نے مجہول الحال مال کو بینک میں جمع کرایا اور پھر بعد میں اسے ملک سے باہر منتقل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی پولیس نے 5 غیر ملکیوں کو بینک رجوع کرنے پر گرفتار کیا، جبکہ 7 تاجر، 12 بینک ملازمین اور 1 پولیس افسر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ مزید 5 اور سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا جن کے بارے میں شک ہے کہ وہ بھی رشوت کا لین دین کرنے والے اس نیٹ ورک کا حصہ رہے اور انہوں نے اپنے منصوبوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائز طریقوں سے پیسہ حاصل کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں افغانستان میں بدامنی اور قیام امن کی کوششوں کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں ہم افغانستان کے زمینی حالات، بدامنی اور دہشت گردانہ واقعات کے پیچھے کار فرما عناصر اور ان کے اہداف و مقاصد، اور اسی کے ساتھ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات میں تاخیر کے اسباب کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں پاکستان سے تجزیہ نگار فوزیہ شاہد اور ہندوستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شکیل شمسی حصہ لیں گے۔ رخ کر اسلام آباد کا، جہاں سے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد سے۔ جی فوزیہ، سلام عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ افغانستان میں ایک طرف تو قیام امن اور مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف بدامنی، دہشت گردی اور لڑائی بھی جاری ہے، بلکہ بدامنی اور دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں ان حملوں کے پیچھے کون سے عوامل کام کر رہے ہیں اور کس ہدف کے تحت ان حملوں میں شدت لائی گئی ہے؟
بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کئی دفعہ ایک بات کہی ہے اور میں اس پہ چونکہ کنوینسڈ ہوں اس لیے میں دوبارہ یہ بات کر رہی ہوں۔ جب یہ مذاکرات کا آغاز ہوا تھا اس وقت بھی میرا یہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا اور میں اس وقت بھی مطمئن نہیں تھی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے
جی جی.
جبکہ تیسرا فریق جو بہت اہم ہے وہاں کی حکومت ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا. بعد میں جب امریکہ اور طالبان کے مذاکرات آگے بڑھے اور یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ غالباً وہاں سے امریکی افواج نکال لی جائیں گی, اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا. اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ جب ٹرمپ کی حکومت تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ صرف ٹائم لے رہے ہیں اور اپنے الیکشن کے لیے بات کر رہے ہیں, اس میں کسی طرح ان کی سنجیدگی نہیں ہے. اب جو آج کل کی صورتحال ہے یہ میری اسی بات کو انڈورس کرتی دکھائی دیتی ہے کہ طالبان اور حکومت کے مابین جو ہے وہ بہت زیادہ کشیدگی ہے. جو حملوں کی شرح بہت بڑھ گئی ہے, ہماری تو اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہے کہ کچھ امریکن جو فورسز ہیں وہ بھی طالبان کے جو اڈے کہہ لیجیے یا جہاں وہ ان کے وہاں وہ بھی ہیں. دوسری جانب جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سرکاری افسران کو, کیا جا رہا ہے سیکورٹی ارکان کو, کیا جا رہا ہے. یہ ایک جو صورتحال ایک اس وقت دکھائی دے رہی ہے وہ آپ واضح طور پہ جو ہے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فریقین جو ہے, ظاہر ہے کہ اس میں طالبان کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ حکومت میں شیر چاہتے ہیں, جبکہ حکومت جو ہے وہ اس ان کو شامل کرنا بھی نہیں چاہتی اور مذاکرات آگے بھی نہیں بڑھ رہے. پھر حکومت کی جانب سے جب کچھ لوگوں کو رہا کیا گیا اور حکومت کا یہی کہنا تھا کہ وہ بہت بڑے بڑے جو اس میں ذمہ داران تھے, مجرم تھے, ان کو بھی رہا کیا گیا ہے, جن کے بہت بڑی تعداد میں انہوں نے کچھ دہشت گردی کی کاروائیاں کی ہوئی تھی. اب جب آپ نے رہا کر دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہی دہشت گردی کے جو صورتحال ہے اس میں شدت آئی, تو گویا وہ جو عمل شروع کیا گیا تھا مذاکرات کا مجھے تو وہ مکمل طور پہ ڈیفیوز ہوتا دکھائی دیتا ہے. اب جہاں تک طالبان کا یہ بات ہے کہ وہ غیر ملکی فورسز کو نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں ہو, تو یہ تو میرے خیال ایک بہت ہی جائز بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور طالبان کے مابین جو ہے وہ کسی طرح بھی کوئی تعلقات بڑھتے دکھائی نہیں دیتے. پھر اس پہ توجہ دی جاتی ہے ہمسایہ ممالک پہ, پاکستان پہ دی جاتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے مہینے دو دفعہ جو ہے وہ ظلم خلیل جو ہے وہ پاکستان بھی آئے, پاکستان میں انہوں نے بہت اہم ملاقاتیں کی اور پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان سنجیدگی سے چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے.
بتایا گیا ہے کہ رابطہ برقرار ہو گیا ہے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار شکیل شمسی صاحب. شمسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
جناب, افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت اور طالبان کی جانب سے بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات میں پوری طرح سے سنجیدہ ہیں اور امن مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان قائم ہو. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدامنی اور دہشت گردی میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو بدامنی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں, جو دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں اور ان کے اہداف کیا ہیں؟
دیکھیے, ایک تو پہلی بات ہوتا ہے اس میں کہ داعش کو وہاں پر خاص طور سے اسٹیبلش کیا گیا. جب داعش کی بیس سیریا سے اکھڑ گئی ہے اور جب وہ عراق کی پاؤں اکھڑ گئے ہیں تو ان کو لا کر کہیں تو بتانا تھا اور ان کو لا کر یہاں رکھا گیا ہے تاکہ جب بھی چاہے وہ طالبان کے ساتھ بڑھا سکیں یا حکومت کے ساتھ بڑھا سکیں یا اقلیتوں کا خون بہا سکیں. اس کے لیے ان کو لا کے رکھا ہے, وہاں پر داعش ہے. اور خود طالبان جو ہیں وہ بھی ابھی تک القاعدہ سے دور ہونے کی بات نہیں کر سکے ہیں اور ابھی نہیں کہہ رہے کہ القاعدہ کو اپنے میں شامل نہیں ہونے دیں گے, اسی پر سارے مذاکرات منعقد تھے. لیکن اور پھر ان کے سرکاری فوجوں کے ساتھ تصادم بھی ان کا ہوتا ہے جس میں دونوں طرف کے لوگ مارے جاتے ہیں. ایک بہت سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے اور ہم کو تو قریب مستقبل میں ایسا کچھ نہیں لگتا کہ وہاں پر امن و امان ہو پائے گا, کیونکہ امریکہ کی سازشیں اس میں یہی ہیں پوری کہ وہاں پر امن و امان قائم نہ ہونے پائے. اور وہ بھلے ہی اپنی فوج کو ہٹا لے, اپنی فوج لگا دے, جو بھی کرے, اس کی مرضی یہی ہے کہ وہاں اس سرزمین پر کبھی بھی امن نہ ہونے پائے. جہاں جہاں امریکہ نے پاؤں اپنے رکھے ہیں وہاں اس کی کوشش یہی رہی ہے, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, ہر جگہ اس کی کوشش یہی ہے کہ امن قائم نہ ہونے پائے, تاکہ اس کو اپنی موجودگی کا جواز ہو یا اپنی فوج کو دوبارہ بھیجنے کا بہانہ کوئی ملے. یہ ایک سلسلہ چلتا رہے چاہے عوام جہاں جتنی بھی مخالفت کریں.
بہت بہت شکریہ. اور فوزیہ شاہد سے بھی بتایا گیا ہے کہ رابطہ برقرار ہو گیا ہے. فوزیہ, ان دنوں ظلم خلیل زاد افغانستان میں موجود ہیں اور امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ موجودہ حالات میں ظلم خلیلزاد کی افغانستان میں موجودگی ضروری ہے. امریکہ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ظلم خلیلزاد کی موجودگی کا مقصد مذاکرات میں پیش رفت کے لیے حالات کو سازگار بنانا ہے. کیا واقعی امریکہ مذاکرات میں پیش رفت چاہتا ہے؟
دیکھیں ابھی تو جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اپنے معاملات میں پڑا ہوا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ افغانستان میں جو جیسی صورت ہے اسی کو اس نے اس پہ چھوڑا ہوا ہے. ابھی وہ انٹرنیشنل لیول پہ تو میرا خیال میں کوئی زیادہ توجہ نہیں دے رہا, لیکن جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے وہ تو ان کی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے کہ وہ کتنے اس میں سنجیدہ ہیں. میں ذاتی طور پہ ہمیشہ سے اس چیز پہ یقین رکھتی ہوں کہ امریکہ کی موجودگی ہی جو ہے وہاں کسی بھی ملک میں امن کو ابتر کرنے میں اس کی موجودگی ہی کافی ہوتی ہے. امریکہ کے یہاں کیا انٹرسٹ ہیں میرا خیال ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. امریکہ اس خطے میں کسی طرح بھی یہ نہیں ہے کہ وہ نکلنا چاہتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اب وہاں جو طالبان ہیں یا حکومت ہے وہ کیا چاہتے ہیں, زیادہ ضرورت جو ہے اب امریکہ کے میرے خیال ہے کہ اس کے برعکس ان دونوں کو وہاں کے مقامی لوگوں کو مل بیٹھنا پڑے گا. وہاں ان کے جو مذاکرات ہیں وہ کیوں نہیں ہو پاتے, وہ جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہاں امن نہیں ہوگا. پھر ابھی جو ابتر صورتحال ہے اس میں آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کا کہیں عمل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے؟ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں, آپ بھی اس میں میرے خیال میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ وہاں اب داعش جو ہے, ایک تو یہ واضح طور پہ سب کو معلوم ہے کہ داعش کو وہاں کس نے بھیجا ہے, داعش وہاں کس طرح مضبوط ہو رہی ہے, داعش کے کس کے ساتھ تعلقات ہیں. اب یہ کوئی باتیں بتانے والی نہیں رہی, سب کے علم میں ہے کہ کون سے کمانڈر جو ہیں داعش کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, کون سے کمانڈر جو ہیں وہ داعش کی سرپرستی کرتے رہے ہیں, کس کے تحت جو ہے داعش کو بنایا گیا ہے. جب طالبان سے آپ کے مقاصد کہیں پورے نہیں ہوتے تو آپ داعش کو آگے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں امن کے حوالے سے تو مجھے کوئی عنقریب کوئی بڑی چیز دکھائی نہیں دیتی. ہاں اس میں سمپل یہ بات ہے, اور وہ آپ امریکی نمائندے کی بات کرتے ہیں, ظلم خلیل کی بات کرتے ہیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو یہ معاملہ جو ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا کرسمس تک جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہایت پہ پہنچتا. لیکن سنجیدگی کا عالم ان کا یہ ہے کہ وہاں وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں, کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق وہاں امریکی جو فورسز ہیں انہوں نے بہت زیادہ وہاں حملے کیے ہیں. اب اس میں پھر ظاہر ہے کہ طالبان کے بھی حملے ہوئے ہیں, طالبان نے حکومتوں پہ حکومتی کارندوں پہ حملے کیے ہیں, لیکن ایک امن و امان کی جو ہے وہ بدترین صورتحال وہاں بن چکی ہوئی ہے. تو اس کو آپ اگر یہ سوچیں کہ امریکہ کا کوئی طریقہ کار جو ہے امن کے لیے بہتر ہوگا, میں تو اس پہ یقین نہیں رکھتی. ہاں میرا پہلے دن سے ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ علاقے کے ممالک جو ہیں وہی مل کے اس خطے میں امن کر سکتے ہیں, اس میں چاہے آپ ایران کی بات کریں, چاہے پاکستان کی بات کریں, چاہے چائنا کی بات کریں, ایون میں سمجھتی ہوں کہ ایون بھارت کی آپ بات کریں, تو یہ ممالک جو ہیں یہی مل کے امن چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی ملک جو ہے وہ امریکہ کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہوئے امن کے برخلاف جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہاں اس خطے میں امن نہیں ہوگا. تو امن کے لیے میں پھر یہ رپیٹ کروں گی کہ مقامی جو علاقائی ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہی ہوگی, اور افغان حکومت کو بھی چاہیے کہ ان ممالک پہ جو ہے وہ ایک تکیہ کریں, ان ممالک کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھائیں, اور طالبان کے ساتھ بھی اگر ان ممالک میں سے کسی کے ایک بہتر تعلقات ہیں تو وہی آگے بڑھ کے امن کر سکتے ہیں.
جی شمشی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں جو اقتدار کی تبدیلی ہے وہ اس کی افغان پالیسی میں تبدیلی پر منتج ہوگی؟
دیکھیں ہونا تو چاہیے جی, کیونکہ جو اس کے فیصلے تھے ٹرمپ کے, ان کے تمام جی تر فیصلوں کو ریوائز کر رہے ہیں یہ لوگ, اور ان کو الگ کر رہے ہیں, ان سے الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں
جی جی,
اور کچھ مثبت اشارے بھیجے انہیں نے جی, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی تبدیلی آئے. لیکن امریکیوں کی تبدیلی نہیں تو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں, وہاں تو کب سے 20 سال ہو گئے بھائی
جی,
اور تب سے اب تک کتنے آئے, کوئی ڈیموکریٹ آیا, کبھی کوئی ریپبلکن آیا, کوئی ڈیموکریٹک, کوئی ریپبلکن, تو وہ امریکہ کی پالیسی کل ملا کر نہیں بدلی.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اس میں دو رائے نہیں کہ افغانستان میں اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو خود افغانیوں کے ذریعے. امریکہ ممکن ہے کہ افغانستان سے اپنی افواج کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لے, لیکن وہ افغانستان میں امن بھی چاہے گا؟ یہ بہت بعید ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ ہم اگلے پروگرام تک اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. شکریہ جناب.
اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا. کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا, میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا. کرم پھر رسول خدا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور اس کے بعد آج کی نشریات کا آخری پروگرام دعائے روز ہوگی, یعنی آج کی دعا پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں, اور ہمیں یہیں پر پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین, آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور حسین تقوی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی خواہش و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. یہ ترقی و پیش رفت معنوی اعتبار سے بھی ہو اور مادی اعتبار سے بھی ہو، اور انسان کی زندگی اخلاقی معیارات کے مطابق آگے بڑھتی رہے، یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. کوشش کیجئے، زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجئے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایسے لمحات مہیا کیجئے جس سے سکون و اطمینان میں اضافہ ہو. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس وقت پروگرام بزم دوستاں سن رہے ہیں.
تو حسین تقوی صاحب، اب سامعین کے خطوط کا سلسلہ شروع کرتے ہیں.
جی،
اور یہ پہلا خط ارسال کیا ہے علی محمد صاحب نے، ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان سے.
جی،
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے لیے یہ میرا پہلا خط ہے. کافی عرصے سے ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں اور پرانا سامع ہوں. آپ کے سارے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. ریڈیو تہران ہمیں علاقائی اور عالمی خبروں سے آگاہ رکھتا ہے اور سماجی، اسلامی، تاریخی موضوعات پر بہترین پروگرام پیش کرتا ہے. پروگرام بزم دوستاں بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام بزم دوستاں مس نہ کروں. ویسے آواز کی کیفیت بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن قابل سماعت ہے. ہم بھی ریڈیو سے جڑے ہوئے ہیں، اگر اس نے جواب دے دیا تو انٹرنیٹ کی طرف جائیں گے. ویسے انٹرنیٹ ہمارے یہاں کچھ مہنگا ہے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ریڈیو سننے والے بھی زیادہ تر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آواز کی صاف رسائی کے لیے کوشش کی جائے. تمام سامعین دوستوں کو میرا خلوص بھرا سلام.
جی جناب علی محمد صاحب، ایبٹ آباد خیبر پختونخوا سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور یہ بزم دوستاں کے لیے آپ کا پہلا خط ہے. نہایت سمل سمل کے آپ نے جملوں کا انتخاب کیا، اور بہترین انداز سے اپنے احساسات و جذبات کی ترجمانی کی. بہت شکریہ کہ آپ نے پروگراموں کو پسند کیا، ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی علاقائی و عالمی خبروں کے حوالے سے آپ نے اطمینان کا اظہار کیا، اور ریڈیو تہران سے جڑے رہنے کے حوالے سے بھی آپ کے احساسات کی ہم قدردانی کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور جن نکات کی طرف آپ نے اپنے اس خط میں نشاندہی کی ہے ویسا ہی ہے، اور آواز کی کیفیت کے حوالے سے ہمیں مستقل بنیادوں پر سامعین ریسپشن رپورٹ بھی ارسال کرتے ہیں، جس میں کہیں پر آواز کی کیفیت اچھی ہوتی ہے تو کہیں پر خراب ہوتی ہے، لیکن ریڈیو سے محبت کرنے والے ہر حال میں ریڈیو سے جڑے ہوئے ہیں اور ریڈیو کی نشریات سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے انٹرنیٹ کی بات لکھی ہے، تو واقعاً بہرحال بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس خرچے کو برداشت نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں. ہمارا بھی زیادہ یہ اصرار نہیں ہے کہ حتماً انٹرنیٹ کے ذریعے ہی نشریات سنی جائے، لیکن اگر جہاں تک ممکن ہے ریڈیو پر سنیں. اگر کہیں پر ریڈیو کی صحیح آواز سنائی نہیں دیتی، تو وہاں پر ہمارے سامعین جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات سنتے ہیں اور آرکائیو سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور ویب سائٹ پر جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو بھی سنتے ہیں. یہ ہر کسی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے افورڈ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر کسی کی اپنی ایک آمدنی ہوتی ہے، اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. بہرحال کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سامعین اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، ہم بھی اپنے فنی عملے کو مستقل طور پر یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں آواز کی کیفیت کے حوالے سے. انشاءاللہ کہ آواز آپ تک صحیح پہنچے گی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال فرمایا.
یہ خط ارسال کیا ہے چودھری الطاف حسین صاحب نے، راولپنڈی پنجاب پاکستان سے. لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں. ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے. ویسے ریڈیو تہران سننے کی ایک بڑی وجہ اس ریڈیو اسٹیشن کا روایتی طرز پر پروگرام پیش کرنا ہے. سارے پروگرام بہت ہی اچھے جا رہے ہیں، خبروں سے لے کر سیاسی تبصرے اور ہفتے وار پروگرام سب کے سب معیاری اور قابل تعریف ہیں۔ الطاف حسین صاحب مزید لکھتے ہیں کہ خط لکھنے بیٹھو تو ذہن جواب ہی نہیں دیتا، کیا لکھا جائے، پھر بزم دوستاں کے خطوط یاد آتے ہیں اور اکثر دوست بھی پیش کیے جانے والے پروگرام کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ آپ کی طرف سے بارہا یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ سامعین پروگراموں پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تنقید وہاں کی جاتی ہے جہاں سامعین کی خواہشات کے مطابق پروگرام پیش نہ کیے جاتے ہوں، جبکہ ریڈیو تہران گزشتہ 40 برس سے ہمارے لیے بہترین معلوماتی پروگرام پیش کرتا چلا آ رہا ہے۔ بھائی ہاشم علی، طاہر شمیم، گلشن نقوی، عباس سید اور بہن مریم زہرا کو میرا بہت بہت سلام۔
جی جناب چودھری الطاف حسین صاحب، راولپنڈی، پنجاب، پاکستان سے محبت نامہ ارسال کرنے کا بہت بہت شکریہ، پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ اور خط لکھنے کا شکریہ، آپ کی مہربانی، اور تمام سامعین دوستوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ریڈیو تہران کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تحریر کرتے ہیں۔ بہرحال خط و کتابت کا وہ پرانا انداز اب باقی نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی سامعین کچھ نہ کچھ ہمارے لیے تحریر فرماتے ہیں اور ہم ان کی محبتوں کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بھی جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ صحیح ہے، چونکہ خط لکھنے کا وہ رواج باقی نہیں رہا ہے، اس وجہ سے اب قلم بھی اس طرح نہیں چلتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر و بیشتر خط جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں، اور یہ سامعین کی اس سماعتوں کی وجہ سے ہے کہ جو بزم دوستاں پروگرام میں سامعین ایک دوسرے کے خطوط جو ہے وہ سنتے ہیں، اور پھر وہی مضمون اور وہی کیفیت ان کے ذہن میں ہوتی ہے، تو اکثر سامعین اسی زاویہ نگاہ سے خط تحریر کر دیتے ہیں۔ یہ درست فرمایا آپ نے، لیکن اگر یہی عادت خط لکھنے کی مستقل بنیادوں پر باقی رہے اور کاغذ اور قلم کا رشتہ اور اسی طریقے سے الفاظ سے آگہی اور زیادہ سے زیادہ تحریر جو ہے انسان کی زندگیوں میں شامل ہو جائے، تو یہی خط جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ لکھا بھی جا سکتا ہے۔ ہم گزشتہ ادوار میں اگر پرانے لوگوں کے خطوط اٹھا کر پڑھیں تو وہ اپنے خطوط کے اندر تمام باتیں بھی تحریر کرتے تھے اور اپنا متمع نظر جو ہے وہ بھی بیان کر دیا کرتے تھے۔ کوشش کریں کہ لکھنے کی عادت ڈالیں اور ساتھ ہی ساتھ خط کے ذریعے سے اپنے آپ کو جوڑیں، تاکہ انسان کے ذہن جو ہیں وہ کھلیں اور زیادہ سے زیادہ الفاظ اس کے ذہن میں آئیں اور مضامین لکھنے کی کوشش کریں، اور ہماری لکھنے لکھانے کے حوالے سے حوصلہ افزائی ہم کرتے رہتے ہیں اور سامعین دوست جو ہیں بہت سے اس حوالے سے عمل بھی کرتے ہیں اور بہترین خط بھی ہمیں تحریر کرتے ہیں۔ آپ نے محبت نامہ ارسال کیا، بہت شکریہ آپ کا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر الور سے محترمہ فرحانہ نے۔ لکھتی ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی کمال ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتا ہے، مجھے بھی ریڈیو تہران کے پروگرام سننے کا موقع ملا، بہت ہی اچھے پروگرام پیش کرتا ہے ریڈیو تہران، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام ضرور سنیں۔ پروگرام صبح امید میں بہت ہی اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کمال کا خط جب پروگرام بزم دوستہ میں پڑھا جا رہا تھا تو ہمارے دیگر گھر والے بھی سن رہے تھے، بہت اچھا لگا، میرا بھی دل چاہا کہ بزم دوستہ میں خط لکھوں۔ ہماری گاؤں کی زبان ہے اس لیے خط کو آپ درست بھی کر لیجئے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
جی محترمہ فرحانہ، الور راجستھان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے، اور ہندوستان کی ریاست راجستھان سے اکثر و بیشتر ہمیں خط موصول ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں پر ریڈیو سننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو وقتاً فوقتاً خط تحریر فرماتی ہے، بلکہ مختصر پیغامات بھی ہمارے لیے واٹس اپ پر ارسال ہوتے رہتے ہیں۔ محبت نامہ آپ نے ارسال کیا اور ریڈیو کے پروگرام سنے ان کو پسند کیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے ہاشم علی صاحب جیسے کہ پوری فیملی ریڈیو تہران سنتی ہے، پروگراموں کو پسند کرتی ہے، اور ریڈیو وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے رشتے استوار کرتا ہے۔ کمال صاحب کا خط بھی آیا تھا اور اس خط کو ہم نے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا تھا۔ بہت اچھے انداز میں انہوں نے خط تحریر فرمایا تھا اور اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو بھی سنتے ہیں اور ریڈیو کے لیے لکھتے بھی ہیں۔ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، قدردانی کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس سلسلے کو باقی رکھیں اور جاری و ساری رکھیں اور ریڈیو تہران کے پروگرام سنیں، اور اگر پروگراموں کے حوالے سے کوئی تنقیدی پہلو ہو تو اسے بھی ضرور بیان فرمائیں، ہم آپ کے تحریر کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔
یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار کرم ایجنسی سے یاسین علی توری صاحب نے۔ السلام علیکم کے بعد لکھتے ہیں کہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے پچھلے خط کو پروگرام بزم دوستہ میں شامل کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ تمام پروگرام ترتیب وار اور بہت ہی معلوماتی ہوتے ہیں۔ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنی بھی روحانی متقی پرہیزگار ہستیاں ہیں جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، امام موسیٰ صدر، آیت اللہ بہشتی، باہنر رجائی بابائی، شہید قاسم سلیمانی اور بہت سی دوسری تاریخ ساز ہستیاں ہیں، ان کی زندگانی پر مبنی پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا جائے، بہت ہی پرمانی رہے گا تاکہ بر وقت تمام سامعین ان سے استفادہ کر سکیں۔ میرا یہ خط پروگرام بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجیے گا، مہربانی ہوگی۔
جی جناب یاسین علی توری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا۔ کچھ دنوں پہلے بھی آپ نے ہمیں خط تحریر فرمایا تھا اور آپ کے اب جلدی جلدی خط موصول ہو رہے ہیں، اور آپ سے ٹیلی فون پر بھی ہماری بات چیت ہوئی تھی جس میں آپ نے عرض کیا تھا کہ آواز کی کیفیت جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے اور تینوں نشریات جو ہے وہ صاف ستھری سنائی دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اطلاع دینے کا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ محبت نامہ بھی ہمارے لیے ارسال کیا۔ ہاشم علی صاحب، جن نکات کی طرف انہوں نے اپنے اس خط میں اشارہ کیا ہے، ہم اکثر و بیشتر کوشش کرتے ہیں کہ عظیم ہستیوں کے حوالے سے پروگرام نشر کریں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے تو ابھی بھی یہ پروگرام جو ہے ہمارا جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم ان عظیم ہستیوں کے حوالے سے وقتاً فوقتاً مناسبتوں پر پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ نے تجویز دی ہے، ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں اور ان کو پروگرام بناتے وقت اپنی نگاہوں میں رکھیں گے۔ اگر کوئی موقع ملا تو ضرور اس قسم کا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ مناسبتوں پر بھی آپ ہمارے پروگرام سنا کریں، تو یہ جن ہستیوں کے آپ نے نام ذکر کیے ہیں ان کے حوالے سے ہم ضرور پروگرام نشر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ یہ محبت نامہ آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔ ہاشم علی صاحب، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔
تو سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 بہمن، 15 جمادی الثانی اور 29 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ جمادی الثانی سن 771 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم دانشور اور فقیہ فخر المحققین محقق حلی نے عراق کے شہر حلہ میں وفات پائی۔ اس بزرگ عالم دین کی ولادت سن 682 ہجری قمری میں ہوئی تھی، اور علمی و معنوی فضائل و کمالات اپنے والد گرامی علامہ حلی اور اپنے دور کے دیگر اساتذہ سے حاصل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ فخر المحققین نے نوجوانی میں ہی اپنے زمانے کے بہت سے دینی علوم حاصل کر لیے تھے اور اعلیٰ علمی و معنوی مقام پر فائز ہوئے۔ اس جید عالم دین نے اپنی بہت سی تصانیف چھوڑی ہیں، جن میں منبع الاسرار، تحصیل النجات اور حاشیہ ارشاد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انتیس جنوری سن 1780 عیسوی کو بر صغیر کے پہلے اخبار کا اجرا ہوا۔ یہ اخبار ایک انگریز جیمز اگسٹس ہکی نے کلکتے سے جاری کیا تھا۔ اس اخبار کا نام ہکیز بنگال گزٹ یا کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر تھا، لیکن عام طور سے بنگال گزٹ یا ہکیز گزٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ہندوستان کا پہلا اخبار تھا اور چار صفحات پر مشتمل تھا۔ اس اخبار میں نامہ نگاروں کے خطوط اور یورپ سے آئی ہوئی خبروں کا خلاصہ چھپتا تھا۔ اس اخبار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے عام ملازمین سے لے کر گورنر جنرل تک سبھی کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا اور ان کی نجی زندگی کے تاریک پہلو بے نقاب کیے۔ انتیس جنوری سن 1814 عیسوی کو آئیڈیالزم فلسفے کے بانیوں میں سے ایک یوہان گوتلب فشتے کا 52 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ نہایت اعلیٰ استعداد کے مالک تھے۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی الہیات کالج میں داخلہ لے لیا اور رفتہ رفتہ علم الہیات میں مہارت حاصل کر لی۔ فشتے سن 1809 میں برلن یونیورسٹی کے پہلے چانسلر منتخب ہوئے اور وفات تک اس عہدے پر باقی رہے۔ اس جرمن فلسفی کی کتابوں میں سائنس میں تحقیق کی بنیاد، فطری حقوق اور انسان کی سرنوشت کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ انتیس جنوری سن 1926 عیسوی کو پاکستان کے نوبل انعام یافتہ سائنسداں ڈاکٹر عبدالسلام جھنگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ پنجاب سے ایم ایس سی کیا اور پھر 1952 میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصہ وہ جامعہ پنجاب اور گورنمنٹ کالج لاہور میں ریاضی پڑھاتے رہے، پھر وہ کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے متعدد انعامات بھی حاصل کیے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو حکومت پاکستان نے بھی نشان امتیاز سے نوازا۔ سن 1996 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتیس جنوری سن 1921 عیسوی کو حسین بن علی شریف مکہ کے بیٹے شاہ فیصل اول برطانیہ کی مدد سے عراق کے بادشاہ بنے۔ برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں شریف مکہ سے وعدہ کیا تھا کہ جرمنی کی اتحادی سلطنت عثمانیہ کے خلاف قیام کے عوض ان کو سعودی حکومت دلوا دی جائے گی، لیکن برطانیہ نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے سعودی بادشاہت کے لیے عبدالعزیز بن سعود کی حمایت کی۔ برطانوی حکومت نے شریف مکہ کی دل جوئی کی خاطر ان کے بیٹے فیصل کو شام کی بادشاہت سونپ دی، لیکن فرانس نے جو شام کی سرپرستی کر رہا تھا برطانیہ کے اس اقدام کی مخالفت کی اور فیصل کو شام سے باہر نکال دیا، جس کے نتیجے میں برطانیہ نے فیصل کو عراق کی بادشاہت جو برطانوی سامراج کے زیر انتظام تھا سونپ دی۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اور آج کے دن کی دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العليم الذي لو ينسى من ذكره ولو ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من الإغاظ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين